أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ملک میں کبھی باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں اور کبھی ضمنی انتخاب ہوا. ان کا خیال ہے کہ لوگوں کو اپنی پسند کے لوگ چننے کا موقع مل جائے. لیکن یہ نظام ان کا اپنا نہیں ہے، دوسروں کا ہے. دوسروں کی چیز استعمال کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس میں کئی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. کسی کی گاڑی چلانے آپ لگ جائے تو ابتدا میں بڑی دقت پیش آئے گی. کسی کے گھر میں آپ رہنے لگیں گے تو سکون محسوس نہیں ہوگا. شریعت اس لیے کسی کی چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اور ایک روایت میں ہے کہ جو کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرے، اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول کرے گا اور نہ نفل. اتنی سختی اس میں آئی. اور میدان نے تو غنیمت کی ایک چادر اٹھائی تھی اور پیغمبر کی خدمت میں مصروف تھا، آپ ہی کا گھوڑا صاف کر رہا تھا. فَآتَاهُ سَحْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، ناگہانی تیر آیا اور اس کو لگا اور اس سے مرا. لوگ کہتے تھے ہنی اللہ شہادہ، کیا مبارک شہادت ہے. آپ نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہے. انہو اخذ شملتا من المغنم قبل ان تبلغ المقاصب، تقسیم سے پہلے بغیر اجازت کے غنیمت سے ایک چھوٹا کپڑا اٹھایا تھا. وانها لتشتعل عليه في النار، وہ آگ میں گرم کیا جاتا ہے اور اس کو داغا جا رہا ہے. تو شہید کا ہوا. عوام میں مشہور ہے کہ شہید کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہوا. مولانا رشید احمد گنگوئی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس بارے میں مجھے کوئی روایت یاد نہیں. یہی وجہ تھی کہ میدان کا قصہ یاد تھا ان کو کہ تیر تو اس کو غزہ میں لگا دشمن کا اور مرا. قاعدے کے مطابق شہید ہونا چاہیے، لیکن حضرت نے کہا بے احتیاطی سے ایک چیز اٹھائی ہے اور وہ شہادت میں رکاوٹ بن گئی. بعض لوگ اس حدیث سے جس میں ہے السیف محاؤن للذنوب، شہید پر جب تلوار چل جاتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. علماء کہتے ہیں خداوند تعالیٰ کے جو گناہ اس نے کیے ہیں وہ معاف ہوں گے، لیکن حقوق العباد کا حساب دے گا. نظام آخرت بہت باریک ہے. کسرا وقوف انہیں اس کے انجام کاری چیز. تو یہ انتخاب حقیقت میں اچھے لوگوں کا چناؤ تھا. اور اچھے لوگ تین طرح ہوتے. اول انسانیت میں اعلیٰ، دوسرے ایمان میں اونچا، اور تیسرا اعمال میں سربلند. ایک غزہ میں جب ایک علاقے کے لوگ پکڑے گئے، آپ نے وہاں کے ایک سخی کا نام لیا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتا اور سفارش کر لیتا تو میں سب کو چھوڑ دیتا. آپ سے پوچھا گیا کہ اس کی مغفرت ہو گئی؟ فرمایا نہ, اس نے کبھی کہا ہی نہیں تھا رب اغفر لی, خدایا معاف فرما. لیکن وہ راستوں میں بڑے بڑے اونٹ ذبح کرتا تھا اور مسافروں کو کھانا کھلاتا تھا اور ان کو رات کی تاریکی میں راستے بتاتا تھا. انسانیت سے اس کو خیر پہنچی تھی, انسانی درجے میں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور غزوہ خیبر میں جو صفیہ غنیمت میں آئی اور دہیہ قلبی کے حصے میں آئی, آپ سے کہا گیا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور ایک شہزادے کی دلہن ہے. اس قسم کی عورتیں عام آدمیوں کے پاس نہیں ہوا کرتی تھی. آپ نے دہیہ کو بلایا اور اس کو کہا کوئی اور چن لو, اس کو چھوڑ دو. اور جب وہ پاک صاف ہو گئی تو آپ نے خود اس سے نکاح کیا. یہ ایک دنیا کا اصول تھا, قابل احترام اصول تھا, کہ بڑے گھرانوں کی عورتیں بڑے اشخاص کے پاس ہو تو ان کی کچھ تب تسلی رہتی. جو مسائل ایسے ہوں کہ جن سے اسلام کا کچھ نقصان نہ ہو اور وہ دوسروں کے لیے مؤثر ہو تو اس پر عمل ہوتا ہے. حدیبیہ کے صلح کے بعد آپ کو موقع مل گیا, مکے کے مشرکوں سے کچھ آرام ملا, ورنہ آئے دن کے جھگڑے فسادات, آئے دن ماردار. سنچی ہجری میں جب ان کے ساتھ مصالحت پیش آئی اور تین چار جنگوں میں وہ نڈھال کیے گئے تھے, اب ان میں دم خم زیادہ رہا بھی نہیں تھا. بدر میں پیٹے گئے اور احد میں مارے گئے, خندق میں بگائے گئے. آپ نے اس فرصت سے فائدہ لیا اور بادشاہان عرب اور عجم اور ذمہ داران قبائل کے نام خطوط لکھے کہ میں اللہ کا برحق پیغمبر مبعوث ہوا ہوں اور نبی آخر زمان جس کی خبریں گزشتہ انبیاء دیتے تھے وہ میں ہوں, اور میں تین پیغامات لایا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کرو, شرک چھوڑ دو. او عبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا. اور دوسرا یہ کہ مجھے رسول برحق مان لو. اور تیسرا یہ کہ آخرت پر یقین کر لو, مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی. یہ زندگی اس کے سامنے بہت چھوٹی سی ہے, لیکن اس زندگی کا حساب وہاں ہوگا. بنیادی عقائد یہ تین ہے, ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت, ایمان بالرسول, باقی سب توابع ہیں. آپ نے یہ خطوط ان کو لکھے, مختلف قبائل کو اور قبائل کے سرداروں کو, ذمہ داروں کو. محمد ابن جعفر ایک امام گزرے حدیث اور تاریخ کے, تیسری اور چوتھی صدی کے درمیان میں ہے, امام طحاوی سے متقدم ہے. وہ 34 میں انتقال کر گئے اور 300 اور یہ 322 میں انتقال کر گئے. اتفاق سے اسی سن کراچی کے عالم تھے وہ. اس وقت کراچی کا نام تھا دیبل. علامہ الشیخ الامام محمد ابن جعفر الدیبلی انہوں نے پیغمبر کے وہ تمام خطوط جمع کیے اور 375 کے قریب خطوط ہیں کل. اس وقت پوری دنیا جتنے اقوام اور قبائل پر مشتمل تھی اور ان کے جتنے ذمہ داران تھے، افسران تھے، بادشاہان تھے، وزراء، سفرا تھے، ان کی کل تعداد 375 بنی. اور سب کے نام آپ کا خط گیا ہے. اتمام حجت تھا کہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے اطلاع. وہی خط آیا ہے سچے پیغمبر کا. یہ خطوط جب آپ لکھ رہے تھے تو آپ کو کہا گیا ان الاعاجم لم یقرؤوها ولم یکرموها ما لم تکن متحتما. عجمی لوگ خط نہیں مانتے، اہمیت نہیں دیتے جب تک اس پر مہر نہ ہو، سٹیمپ، ٹپا. فاتخذ خاتما، آپ نے ایک مہر بنوائی اور اس پر یہ لکھوایا محمد الرسول اللہ. اس طرح کہ محمد نیچے، لفظ رسول بیچ میں اور لفظ اللہ اوپر. اور آپ جب خط لکھتے تھے کسی سفیر کو، وزیر کو، بادشاہ کو، قوم قبیلے کے بڑے کو، تو آخر میں شروع میں لکھ لیتے تھے من محمد ابن عبد اللہ رسول اللہ المبعوث الی کافۃ من الجن والانس. سنت طریقہ یہ کہ شروع میں ہی بسم اللہ ہو، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بسم اللہ پہلے لکھ لیتے تھے اور پھر من محمد رسول اللہ المبعوث الی کافۃ الانس والجن. آپ کو پتہ چلا کہ جنات لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے جنوں کے نام خط لکھا ہے، ہلیۃ الاولیاء جلد 7 پر وہ خط شائع ہے، میں نے الاحسن میں نکالا ہے. اس میں جنات کو آپ نے تنبیہ کی ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کو تنگ کرے. اس خط میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ صبح و شام پڑھا جائے جن کی تکلیف ختم ہو جاتی. ایک جن نے مجھے کہا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، خط کو رسالے میں شائع کیا اور جمعے میں اعلان کیا اور پھر بڑا زور سے ہنسا. میں نے کہا کیوں؟ لوگ بہت بے وقوف اور بےہودہ ہیں، اب بھی ان کے پاس نہیں ہے، ہم ڈر گئے تھے بہت کہ شیخ نے آج اعلان کیا کہ وہ. میں نے کہا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک قسمت والے، ایک بد نصیب. بد نصیب اس وقت بھی تھے اور ہر زمانے میں ہوتے ہیں. جب آپ کو کہا گیا کہ حضرت یہ تو خط کی اہمیت نہیں مانتے ہیں عجمی لوگ، ان کے ہاں خط وہ ہوتا ہے کہ جس پر اس شخص کے 10 خط کے علاوہ مہر بھی لگی ہوئی ہو. آپ نے یہ ایک اچھی بات سمجھی کہ یہ اچھی بات فرمایا کہ ٹھیک ہے ایک مہر بناتے ہیں. فاتخذ خاتما من فضة، چاندی کی ایک مہر بنوائی اور اس میں آپ نے کندہ کروایا محمد الرسول اللہ. آپ کے منصب نبوت پر مشتمل مہر تھی. ہر شخص کے مقام اور مرتبے کی مہر ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے اس مہر کو بطور تبرک کے اپنے پاس رکھا خزانے میں اور اپنی علیحدہ مہر اختیار کی اور اس پر لکھوایا قل الخیر واسمت، خیر کی باتیں کرے ورنہ خاموشی بہتر ہے. شیخ فریدہ او لپٹا بہتری ہے. یہ بہت قیمتی بات ہے, صرف ہنسنے سے کام نہیں چلتا. خود غور کر لے آپ کہ جتنی باتیں آپ کرتے اس کا حساب دینا ہو, جتنے اعمال کر رہے ہیں یہ مقصوب ہو رہا ہے, مکتوب ہو رہا ہے. تو حضرت لوگوں کو, افسران کو, وزراء کو, حاکموں کو دیگر نصیحتوں کے بعد اخیر میں یہ مہر لگاتے تھے کہ اگر باتیں کرنی ہے تو خیر کی بات کرو, جس کا کچھ فائدہ ہو, جس پر اجر مل سکتا ہو, ثواب مل سکتا ہو, اور جس کا نہ ثواب ہو نہ اجر ہو اس بیہودہ کلام سے خاموشی اختیار کرنا بہتر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ جب آیا تو انہوں نے یہ تینوں مہر, دونوں مہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, محمد الرسول اللہ اور ابوبکر صدیق کی مہر قل الخیر او اصمت, یہ دونوں کو اپنے پاس شاہی خزینے میں بطور عظیم سرمایہ تبرک کے محفوظ فرمایا, اور اپنی دو مہریں بنوا لی, ایک خصوصی ہے اور ایک عمومی. عام لوگوں کو تو آپ نصیحت کرتے تھے تو فرماتے تھے خط لکھنے کے بعد اخیر میں ابو حفص عمر دستخط کرتے تھے, ابو حفص عمر, بڑی بچی حفصہ تھی اس کے نام سے, ابو حفص جو ام المومنین ہے. اقسم باللہ ابو حفص و عمر محاورہ بنا ہے. تو آپ اس کے اخیر میں لکھواتے تھے کفا بالموت واعظا, نصیحت کے لیے موت کافی ہے. ابھی اطلاع مل رہی فلاں مر گیا, ابھی اطلاع مل گئی مر رہا ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعَلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جنازہ اٹھ رہا ہے تو بس یہ بھی طے کر لو نا کہ میرے بھی جنازہ اٹھایا جائے. اب زیادہ اور سوچنے کی حاجت کیا ہے, چلو یہ سوچ لو کہ میرا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا تو بیڑیا کھا جائے گا, جھلس کے راک ہو جاؤ گے, سمندر میں سیلاب میں ڈوب جاؤ گے, زمین میں غرق ہو جاؤ گے. یہ کوئی اچھی بات ہے کہ یہ سوچ لو کہ شاید مجھے بھی جنازہ نصیب ہو جائے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے عزت سے تدفین نصیب ہو جائے. تو اصل مدعا یہ ہے کہ موت برحق ہے, کفا بالموت واعظا. نصیحت تو اتنی کافی ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ لوگ مر رہے, تو لوگ کیا مر رہے, یہ عورت بیدا سوا رہے ہو چنن قبر تھا آسی عبد الستار. پشتوں میں ایک خطبہ تھا, اس میں جمعے کا خطبہ ہو, پہلا خطبہ ہو, دوسرے اس طرح طالب علم دیکھتے, میں اس کو دیکھتا تھا. تو میں ایک دن اس کو خوش آوازی سے پڑھنے لگا. استاد محترم امام التاریخ والادب, مفسر کبیر, محدث بہار مولانا لطف اللہ صاحب بیٹھے تھے, ہنس پڑے. فرمایا عبد الستار پر 200 سال گزر گئے جو مر چکا ہے. ان کو تاریخ دنیا ایسی تھی, اس طرح پوری دنیا کی تاریخ جیسے ان کی ہتھیلی میں. لا الہ الا اللہ. امام بخاری کو اطلاع ملی کہ امام دارمی مر گیا. حدیث کے ایک بڑے امام تھے جن کی بڑائی امام بخاری بھی مانتے تھے, یہ حدیث کے بڑے امام, اطلاع آئی کہ وہ مر گیا. امام بخاری نے یہ شعر پڑھا, حالانکہ انہوں نے عہد کیا ہے کہ صرف وہ اشعار پڑھوں گا جو پیغمبر نے یا صحابہ نے یا تابعین نے پڑھے, بعض لوگوں کے شعر میں نہیں پڑھوں گا. میری زبان پر ہر وقت حدیث ہے لیکن دکھ کی وجہ سے زبان سے نکل گیا. ان عشت تفجع بالاحبت کلہم, جب تک زندہ رہو گے لوگوں کی دکھیاں موت کی خبریں سنتے رہو گے. وفنا نفسک لا ابلک افجو, اور تو ہی مر جائے تیرے باپ مرے تو اور ہی مصیبت قائم ہو جائے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تو عمومی مہر بنوائی اور اس پر کندہ کروایا کفا بالموت واعظا, نصیحت سمجھنے کے لیے موت کافی ہے. توبہ, موت کیا ہے؟ منہ توڑ دے گی, ایسا زہر پھیل جائے گا قیامت تک اس جیسے زہر نہیں ہو. اللہ تعالی حفاظت فرمائے ایمان کی اور حسن خاتمے کے شیرینی سے ہماری عزت فرمائے. ہر وقت حسن خاتمہ کی دعا اپنے لیے کیا دو تاکہ عزت سے, آرام سے, راحت سے. ایک جہان بدل رہا ہوتا ہے, گھر بدلنا کتنا مشکل ہے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں سامان لے جانا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کراچی چھوڑ کے جا رہا ہوں, آپ اس سے پوچھے ذرا, توبہ, کتنا غمگین ہوتا ہے, کتنے وجوہات ہوتی ہیں, کتنے ارمان دل پہ رکھتا ہے وہ. جہاں آدمی رہا بسا ہو وہ چھوڑنا آسان کام ہوتا ہے. بےہودہ ہے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے ہیں تم جاؤ اور وہ جائے. دنیا تو انسانوں سے مزین ہے اور آباد ہے, ورنہ یہ تو جنگل اور دشت ہی. اس کا حسن منظر تو انسانوں کی کثرت سے, صلاحیت سے ہے, استعداد سے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خصوصی مہر بھی بنوائی تھی. برہان الدین حلبی نے الانسان للانسان میں نقل کیا ہے اور وہ فوجی افسران, وزراء, گورنروں کے نام خط میں لکھ دیتے. اس مہر کا مضمون یہ تھا متستعبدتم الناس, کب تک لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھو گے. وقد ولدتهم امهاتهم احرارا, اور ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا, تم نے کیوں ان کو غلام بنایا. ایک کمانڈر ان چیف کو, ایک امیر البحر کو, ایڈمرل کو, ایک گورنر کو, ایک وزیر کو, سلطان المسلمین خلیفہ راشد کی طرف سے خط میں یہ تنبیہ ہے کہ خبردار کہ آپ نے لوگوں پر ناجائز جبر کیا, قہر کیا, ظلم کیا. یہ تو ان کو غلام بنانے کے در پہ ہے. متستعبدتم الناس, کب تک لوگوں کو غلام بناؤ گے. وقد ولدتهم امهاتهم احرارا, حالانکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا تھا. یہ ایک اسلام کا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ حر ہو, اصیل ہو, صرف رب کا پوجا کرے, کسی خلق کے سامنے سر نہ جھکائے. اور جس آدمی نے کہا نا لو شاء اللہ وشیتا, اللہ اور رسول نے اگر چاہا, تو آپ کتنی دیر تک استغفار کرتے رہے ہو, سر پر ہاتھ رکھو, توبہ استغفر اللہ, کیسی بات کی آپ نے. اس طرح کوئی کہتا ہے لو شاء اللہ لفعل ثم شاء من شاء ما شاء, اللہ چاہے تو ہوگا, کوئی اور چاہے نہ چاہے, اس سے کیا فرق پڑے. الرد المشبه علی المبتدی, الرد البلیغ علی حاذ الغالی, المنحرف عن الجادۃ القویمہ, المارق عن الجادة الاسلامية، بدتی نالائق جو کبھی خدا رسول چاہے، کبھی پیر بابا چاہے، کبھی پنجتن پاک چاہے، اس ظالم اور بے لگام کے گردن کاٹنے کے لیے پیغمبر نے کہا کہ ہاں ایسا نہیں گئے، لو شاء اللہ لفعل ثم من شاء ما شاء. نوادر الرسول حکیم ترمذی نے اس کے تمام طرق جمع کیے، کچھ اجمال کے ساتھ سنن دارمی اور سنن ابی داود میں بھی ہے. تفصیل کے لیے تقویت الایمان شاہ شہید کی دیکھنے گی. لوگوں کو بنانا، لوگوں کو صلاحیت بہم دینا، لوگوں کے عقائد مصفہ کرنا، ان کے اعمال مجلہ کرنا، یہ بادشاہوں کا اور ذمہ داروں کا فریضہ ہے. یہ نہیں کہ کبھی انتخابات اور کبھی ضمنیات کے بہانے الجھاؤ، ان کو ٹکراؤ، خون خرابے کراؤ، کہو انتخاب ماشاءاللہ بڑا اچھا ہوا، کم لوگ مرے. مرے مرے ضرور. اور پیغمبر کہتے ایک آدمی کا ناحق مارا جانا پوری دنیا کے تباہی سے زیادہ بڑی تباہی ہے. لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. مغاربہ کفارہ، دنیا کے بدترین بھیڑی اور ظالم، وہ کوئی نظام بنا سکتے ہیں جس پر چل کر لوگ امن پائے؟ وہ تو سارے جہان کو دستنگر کرنے والے، سارے جہان پر اپنی تھانے داری قائم کرنے والے، تو وہ ان میں امن کہاں سے آیا؟ وہ تو خود امن کو تخت و تاراج کر دے. امن، سلامتی، آشفتگی، شرف، احسان، سکون، قرار اللہ کے نظام میں ہے، اور انبیاء اور اولیاء، پرہیزگار اور متقیوں نے تعلیم و تربیت کے ذریعے عام فرمایا ہے. ہاں، ہاتھ پہ نہیں رکھیں گے منہ پہ، آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں. یوں اذا تصاوب احدکم، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، فلیقظمہ ما استطاع. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ آنے دے، جمائی آ رہی ہے روکے. اگر منہ کھلی رہا ہے تو فلیدع یدہ فی فیہ لأن الشیطان یدخل فیہ. منہ اتنا کھول رہے ہو کہ میں جبے سمیت اندر جا سکتا ہوں، تو شیطان تو بہت باریک ہے اور وہ تو جنی ہے، اندر چلا جائے گا. ویسے بھی آدمی برا لگتا ہے کہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور پوری بالٹی کھول رہا ہے، جیسے کیمرے کا منہ کھل گیا. تو پیغمبر نے کتنی بہترین تہذیب بتائی کہ آپ ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا پچھلا حصہ، یہ عام حالات. وہ ایک شیخ درس دے رہا تھا، طالب علم غریب کافی دیر سے بیٹھے ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور ان کی نیند بھی کم ہوتی ہے کہ جوان ہوتے ہیں، جوان آدمی کی نیند کہاں پوری ہوتی ہے؟ نیند تو پوری کرنی پڑتی ہے. آپ کہے کہ میری نیند پوری ہے، بس پوری ہے. اور آپ کہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تو کون اٹھائے گا آپ؟ کوئی مشین بھی ایجاد نہیں ہوئی. یہ تو اپنی ہمت اور غیرت پر ہے. اپنی ہمت اور غیرت ہے تو 100 سال کا آدمی بھی جماعت سے آ رہا ہے. اپنی ہمت اور غیرت کھو بیٹھا ہے، جوان لڑکا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، بے ہمت ہے. تو وہ شیخ درس دے رہا تھا، ابو داؤد شریف کا سبق ہو رہا تھا، ایک طالب علم کو بار بار جمائیاں آ رہی تھی. تو استادوں کا کام ہوتا ہے کہ وہی منہ بند کرو، ہاتھ رکھو. تو عمل اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے. عمل ایسا ہے جس طرح درخت کے اوپر پھل آنا اور پودے کے اندر پھولوں کا لگ جانا، تو پھر بہت حسین منظر بنتا ہے. علماء کہتے ہیں عمل کرنا، حقیقت میں جب آپ کے مسئلے پر عمل ہوا تو اپنے دونوں ہاتھ اور سر آپ کے ہاتھ میں دے دیا، عمر بر احسان مند ہوگا کہ دیکھو مجھے ان سے یہ فائدہ پہنچا ہے. جہان بھر کے لوگ آتے ہیں، ہزار و قطار روتے ہیں کہ ہم کیسٹ سنتے ہیں تفسیر کے، شب جمعہ کے، جمعے کے، ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں بھی حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے قبول فرمایا تو آخرت بہتر ہوگی انشاءاللہ. اصل کوشش ہے یہی ہے. تو وہ استاذ نے دو تین دفعہ کہا کہ بھائی تمہیں بار بار جمائی آتی ہے، منہ پہ ہاتھ رکھو، پیغمبر نے کہا ہے. وہ طالب علم سے پھر دیر سویر ہو جاتی تھی، جمائی اتنی زیادہ آ رہی. استاذ کو بھی تکلیف پہنچی کہ یہ عمل ہی نہیں کر رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں یہ مانتا نہیں ہے. کچھ دیر بعد خدا کا ایسا کرنا تھا کہ اسی کی ہوا بلند آواز سے خارج ہو گئی، یہ الٹی دی ہوا چلو. استاذ نے کہا دیکھو دشمن اندر گیا تھا تو وہ خیر کرے گا، رسوا کرے گا. شیطان کا کام ہی ہے رسوا کرنا، وہ عزت کے دن کے لیے اس نے مہلت نہیں مانگی. پھر دیکھو سانپ بھی اندر جا سکتا ہے، بچھو بھی چھوٹا جا سکتا ہے، چھپکلی بھی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ارشاد نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ یہ تو صرف صحت کو نقصان دے رہا ہے. صحت آج ہے کل ویسے ہی ختم ہو جائے گی. لیکن شیطان عقیدہ خراب کرے گا، وسوسہ پیدا کرے گا، شیطان ایمان کو دھچکا دے گا. فرمایا یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن جیسے سلوک کرو تب تم اس کے شر سے بچو گے. اور پھر دیکھو فقہا اور محدثین نے قاعدے لکھے کہ اگر نماز میں قیام کی حالت میں کسی کو جمائی آنے لگی، اس طرح قیام ہو رہا ہے ہاتھ بندے ہوئے، تو فرمایا کہ پھر دائیں ہاتھ ہی ٹھیک ہے اور دائیں ہاتھ کی اندرونی ہتھیلی رکھے تاکہ کیفیت ٹوٹ نہ جائے. اور قیام کے علاوہ نماز کی حالت میں کسی حالت میں بھی جمائی آنے لگے تو بائیں ہاتھ کی الٹی طرف. تو اس تفصیل سے پتہ چلتا ہے کہ اہم مسئلہ ہے، پوری تیاری کی ہے علماء کرام، اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے بھر دے. ایک ایک مسئلے کی کیا وضاحت ہے کی. ہمیں یتیم مسکین نہیں چھوڑا، پورا مسلح کر کے اسلام کو آگے بڑھایا، پورا ہتھیار ہاتھوں میں دیا ہوا. یہ بڑی قدر کی بات ہے، ایک مستحب مسئلہ ہے اور اس پر اتنی تفصیل فرمائی ہے. تفسیر ہی عالمگیری فتاوی میں اور دیگر میں موجود ہے یہ تفصیلات. اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث اور خلیفہ عادل، خلیفہ برحق باجماع صحابہ، خاندان نبوت عباس علی، سارے لوگ حضرت عثمان پر متفق ہوئے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگ عثمان کے ساتھ غنی کہتے ہیں، عثمان غنی، وہ غنی نہیں تھے، سخی تھے. یہ تلفظ جاہلانہ ہے، عالم لوگ نہ کہا کرے طالب لوگ، یہ جاہلوں کا تلفظ ہے. عثمان غنی نہیں کہلائے، عثمان سخی تھے. عثمان جامع القرآن ہے، عثمان ذنورین ہے. پیغمبر نے ایک کے بجائے دو بیٹیاں یک بعد دیگر ان کے نکاح میں دی، رقیہ اور ام کلثوم دونوں ان کے نکاح میں تھی. ایک مر گئی پھر دوسری مر گئی، لوگوں نے کہا شاید یہ اچھا نہیں. آپ نے کہا اور ہوتی تو عثمانی کو دیتا، یہ اتنا خوش قسمت انسان، آپ بڑا خیال رکھتے تھے اس کا، آپ صحابہ کے ساتھ بے تکلفی سے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت عثمان آیا تو آپ بالکل کپڑے وپڑے صحیح کر کے دھوتی اور سکڑ کے بیٹھ گئے. صحابہ نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت عثمان جب آنے لگتے تو فرشتے بھی بہت باادب ہو جاتے اور قیامت کے میدان میں بھی جب عثمان آئے گا حق تعالیٰ اس کی حیا کا خیال رکھے گا، بڑے باحیا آدمی، بہت حیا دار. میں خطبے میں پڑھتا ہوں عثمان استحیت منک ملائکۃ الرحمن، عثمان آپ سے تو خدا کے فرشتوں کو حیا تھی، کیا شان و شوکت تھی. توبہ. کہتے دو آدمیوں کا حشر اس امت میں بہت احترام کا ہوگا، ایک حضرت عثمان کا، اعلان ہو جائے گا فرشتوں کو، کہا جائے گا کہ جن سے تم حیا کرتے تھے اب بھی کرو اور بڑے حجاب اور طریقے سے آگے لے آؤ. عثمان آ رہا. اور دوسری جو فاطمہ میدان حشر میں آئے گی، فاطمہ تو زہرا، فاطمہ البتول، کیونکہ حضرت کے انتقال کے بعد بس وہ تیار تھی مرنے کے لیے، آپ نے کہا تھا سب سے پہلے آپ آئی، تو بتول کے معنی لا تعلق دنیا سے، بتلا کے معنی وہ تبتلی لے تبتیلا. کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں تو اعلان ہو جائے گا کہ کائنات حشر نشر سب نگاہیں نیچے کرو، کیونکہ فاطمہ تو بنت محمد تمشی، فاطمہ حضرت محمد کی صاحبزادی گزر رہی ہے، خبردار کسی کی ایسی نگاہ پڑ گئے سب یوں کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کو دیکھنا کتنا بڑا جرم ہے اور آنکھوں کا حجاب کتنا فرض ہے، اور جن کا جتنا مقام بلند ہوتا ہے اتنی وہ باپردہ ہوتی ہے. یاد رکھنا، پنجاب میں کسی عورت نے انتخاب لڑا ہے، عجیب، اللہ تعالیٰ نے وہی پدم نہیں پشا خیلانوں کی پیدا کی، پنجاب کے سرزمین پر کوئی عورت ہے اور اس نے اس شرط پر فارم بھرا تھا کہ نہ میں جلسہ کروں گی، نہ سٹیج پر بیٹھوں گی، نہ جلوس نکالوں گی، گھر پر رہو گی، اور جیت گئی. تو میڈیا میں جو عناصر ہیں نا، ان کے پیٹ میں بڑا درد ہے کہ اس کو آنا چاہیے اور اس کو لوگ دکھانا چاہیے، اور یہ کیا مطلب ہے، یہ تو خیبر پختونخوا بن رہا ہے اور اس طرح. بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے کسی، ہماری بہن، ہماری خالہ، ہماری والدہ، ہماری بزرگ محترمہ کو ایمان کی صلاحیت دی، میں خود حیران رہ گیا. اور پنجاب کی سرزمین پر ایسی پاک دامن رابعہ بصریا اور عائشہ و فاطمہ کی جو ہے نا جانشین عورت، جس نے سیاسی فارم بھرا اور شرط لگائی کہ کوئی سٹیج ویج پہ نہیں بیٹھوں گی لوگوں کے سامنے، خبردار کہ کسی جلوس میں مجھے بلایا ووٹ دو دو نہ تو جت جاؤ تو وہ جاؤ، وہ کامیاب ہو گئی. لوگوں نے اس حجاب اور پردے کا احترام کیا اسے. اور یہ میڈیا والے جو ہے ان کے یہاں یہاں بل درد چل رہا ہے اور بار بار کہتے ہیں کہ اس کو لانا چاہیے. ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور آزادی خیال ہے، اور دوسری طرف اگر ایک مسلمان خاتون اپنے اسلامی روایات کا اوپر غیرت کرے تو یہ ان کو پردے سے نکال کے اس کا برقع اتار کر، کتنے درد اور افسوس کی بات ہے. اس طرح تو جائز نہیں. افسوس صد افسوس. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. بھائی جو کسی نے نکال کے اور لوگوں کو اپنے جسم کا جغرافیہ دکھاتی رہتی ہے اس پہ تم خوش ہو، اس کو جمہوریت کہتے ہو. کچھ تو حیا کرو اسلام سے. اس زمین میں تمہیں جانا ہے، اس قبر میں تمہیں حساب دینا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ برحق ہوئے تو انہوں نے گزشتہ تمام مہروں کو محفوظ کیا. ہاں حضرت عثمان نے ایک مہر بنائی وہ رہ گئی. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, اسلام کی خوبیوں میں سے ہیں فضول کاموں میں ہاتھ نہ ڈالو. یہ کیا ہے, یہ کون ہے, تیرا کیا کام ہے بھائی؟ میرے پاس آ جاتے ہیں, فلاں کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا وہ نماز پڑھتا ہے. کہا پتہ نہیں. میں نے کہا تو مجھے اس کے گھر کا, میں کوئی یہاں کے علاقے کا پٹواری لگا ہوں کیا؟ میں کوئی اسٹیٹ ایجنٹوں کے مکانات بکوا رہا ہوں؟ میں تو ان کو جانوں گا جو مسجد میں آیا ہے. ان کو مسجد کی ضرورت نہیں, مجھے ان کے محلات کی کوئی ضرورت نہیں. کبھی پوچھیں گے کراچی میں کون کون سی چیزیں قیمتی ہے, میں نے کہا یہاں قتل و غارت بہت قیمتی ہے, تیار ہو جاؤ. فضول باتیں بھائی, ہم سے ہمارے منصب کا سوال کرو, کوئی مسئلہ پوچھو, کوئی اصول فروع پوچھو, کوئی کتاب مسند, جو ہمارا میدان جس پر اللہ نے ہمیں شرف اور ناز دیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مہر بنوائی اور گزشتہ مہروں کو تبرک رکھا. من حسن اسلام المرء, مسلمان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے ترک ما لا یعنی, چھوڑ دے جو چیز کام نہیں آ رہی. کیوں خامخواہ باتوں میں پڑ رہا؟ اللہ, لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ پیغمبر کی مہر, ابو بکر کی مہر, عمر کی مہر نکال کے اس کو صاف کر رہے تھے, چاندی کے برش سے اس کو ٹھیک کر رہے تھے. اس دوران اندازہ ہوا کہ ایک مہر نیچے گر گئی اور وہاں سے قریب میں کنواں تھا اریسا, اس میں گر گئی. بہت پریشانی پیش آئی. 7 دن رات کنویں کے کنارے بیٹھے رہے اور جتنی مٹی اور کیچڑ نکل رہا تھا آپ ہاتھ سے دیکھ رہے تھے لیکن نہیں ملی. کہتے ہیں کہ اسی وقت سے آپ کے اور اسلام کے خلاف فتنے شروع ہو گئے تھے. بلوائی اور وہ شیاطین جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے, ان کے فتنے کا آغاز ہوا تھا. آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور انہوں نے ایک مہر بنوائی, گزشتہ مہروں کو محفوظ رکھا اور اس پر لکھوایا خذ ما صفا ودع ما قدر, جو چیزیں صاف ستری ہے ان کو سمجھ لو, جو پیچیدہ ہے ان کو رہنے دو اور لوگ سمجھ لیں. بس کہتے ہیں کہ ان کے الفاظ یہ تھے دع ما یریبک الا ما لا یریبک, وہ چیزیں چھوڑ جو شک میں ڈال رہی ہے, وہ کام کرو جو بغیر شک شبہ کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شہادت کے بعد 6 مہینے کے لیے حضرت حسن مجتبی خلیفہ منتخب ہوئے اور انہوں نے یہ گزشتہ مہرے اپنے پاس محفوظ رکھ بھی تبرک اور سرمایہ افتخار سمجھ کر, اور اپنی ایک مہر بنوائی العظمت للہ, بڑائی صرف اللہ کی شان کے لائق ہے, بڑے وہ ہے, باقی سب فقراء و عاجز اور مسکین ہیں. بہرحال انتخاب یا ملکی طور طریقے یا لوگوں کے ساتھ سلوک ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ان میں ایمان کی ترقی آتی, اعمال کا حسن پیدا ہو جاتا, نیکیوں کی طرف رغبت بڑھتی, باہم محبت اور الفت پیدا ہو جاتی, نہ کہ نفرت, تباغض, تحاسد, تقابل, تقاتل, جس سے پورا معاشرہ اور میدان رنگا ہوا ہے. اللہ دین کے عنایات سے اور اپنے خاص فضل سے معاشرے کو سازگار بنائے. وآخر دعوانا اللهم
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وهو الكبير المتعال ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد يا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى بلاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وأخرج مالك الإمام في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال تركت فيكم أمرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبي بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم وہاں سے اٹھ کے آیا غفلت میں ایک ہی خطبہ سے آج کام چلا الحمدللہ حمدن کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہ اکبر و کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق ذهبا أهدى لم يبلغ مده ولا عشيرة. أخرجه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پوچھا ہے کہ جن فرائض کے بعد سنن ہیں ان فرائض کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی اجازت ہے سنتوں سے پہلے؟ نہ. محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں اور استاذ گرامی قدر حضرت بنوری نے معارف السنن شرح ترمیزی میں اور امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب نے عارف شزی شرح ترمیزی میں تحقیق کی ہے اور کہا ہے کہ فرضوں کے بعد بس اللہ مانتا السلام او بے مقدار ہا جیسے صحیح مسلم میں ہے، بس اس کے بعد جگہ بدل لو، سنت پڑھ لو. سنتوں کے بعد ان سے پہلے بدائے الصنائی میں، ان سے پہلے شمس الائمہ مبسوط میں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو سنتوں کے بعد ہوگا یہ فرضوں کے بعد ہی ہے، کیونکہ سنت خود فرضوں کے مکملات اور توابع ہے. پھر جو لوگ فرضوں کے بعد بیٹھ کر تسبیحات پوری کرتے یا آیت الکرسی پڑھتے یا استغفار پڑھتے، پہلی بات تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تسبیحات، آیت الکرسی، استغفار نفل ہے، سنت بھی نہیں ہے. موقت تو چھوڑیے. محقق ابن الحمام فتح القدیر جلد اول صفحہ 112. اور غیر موقت عمل سے موقت کو مؤخر کرنا یہ خود ناموزون بات ہے. پھر جو لوگ تسبیحات، آیت الکرسی، استغفار وغیرہ سے فارغوں کے سنت پڑھیں گے تو دو قول ہے حنفیہ کے، محقق نے دونوں لکھے ہیں. ایک قول مشہور یہ ہے کہ اب سنت نہیں نفل پڑھ رہا ہے، سنت اس نے فوت کر دی، مار ڈالی بیٹھ بیٹھ کے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ سنت تو پڑے گا مگر خلاف سنت طریقے سے. اس لیے احتیاط اور سنت اور فقہ اور اعتدال الامور یہ ہے کہ جن فرائض کے بعد سنت موقعہ موجود ہے، مختصر دعا اللہم انت السلام یا اس کے مقدار کی کوئی اور چھوٹی دعا کر کے سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے. سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، 7 مرتبہ کلمہ استغفار، آیت الکرسی، یہ سب پڑھ لو. کیا یہ بات حدیث سے ہے کہ اگر میت کا وزن ہلکا ہو؟ یہ معاذ ابن سعد ابن معاذ جب شہید ہوئے تھے، صحابہ گھبرائے ہوئے تھے کہ شاید پلنگ پر ان کی لاش نہیں ہے، اتنے ہلکے تھے. تو آپ نے کہا کہ 70,000 فرشتے جنازے کو کندھا دینے آئے تھے، شاید اس وجہ سے کہا گیا ہو. مشہور ہے کہ جرائم پیشہ، بدتی، لانتی، بدچلن، بدفعل، اس کا جنازہ سکہ ہوتا ہے، بالکل پہاڑ کا ٹکڑا معلوم ہوتا ہے، لوگ کے کندھے دک جاتے ہیں. میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ایک جنازے کو کندھا دیا تھا، وہ ابھی تک میرا وہ کندھا جو ہے نا سیاہ ہو چکا ہے، اور جتنے لوگ شریک تھے دوبارہ کوئی نہیں آ رہا تھا. ایک دفعہ جس نے کندھا دیا، صحیح معنوں میں مردے نے اس کو کندھا دیا. تو میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا، وہ تابعدار تھا اور موحد تھا، اس نے کہا یہ عالموں کو گالیاں بہت دیتا تھا میرا والد، ہر وقت جو بھی خرابی ہوتے کہ عالموں کو ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا. نوچے پزم دن ایک سیرت و شڈ اس پڑی، دا دوزخ پسرو سروٹ کو خپل شفت گدی. الپوری سے وہی جو نیکان زمانہ کی برائی کرے وہ حقیقت میں اپنے ہونٹ جہنم کے انگاروں پہ رکھ رہا ہے. چپزم دن ایک سیرت و شنڈس پڑی د دوزخ پسرو سروٹ کو خبر شفت دی. لو جرل ہے سی ایام الاعتکاف حل تقضى یوم واحد ام لا. یعنی الحیض اذا جاء فهی موتکفا بذکر وستسبی و بعدما مدل حیض فعلیها ان تعید ان کانت اعاد احسن وإلا فاعتکاف السنة لا يقضى کما هو مقرر فی محلی. ایک شخص کسی کی ہدایت کے لیے دعا کرے مگر عملاً کوئی کام نہ کرے, یعنی اس کو وعد نصیحت نہ کرے اور اللہ اس کو ہدایت بھی دے دے, ٹھیک ہے, دعا بہت بڑی دولت ہے. وعد نصیحت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دے گا, دعا میں طاقت ہے, تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. بغیر داڑھی والوں کو آن جناب صفے اول میں کیوں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی؟ حکم تو آیا تھا مسجد سے نکالنے کا, لیکن میں نے اتفاق کیا کہ چلو پہلی صف سے پیچھے ہو جائے, اتنی تنبیہ کافی ہے. حدیثوں میں اس کا ثبوت مل گیا ہے, حدیث شریف میں آ گیا ہے. بعض کہا جناب سے کسی بیان میں عشاء کی نماز نو رکعت. جی ہاں, عشاء کی نماز نو رکعت ہے, چار فرض دو سنت تین وتر. اور جس نے کہا کہ سترہ رکعت ہے وہ بہت بڑا ظالم تھا, کوئی بڑا بے انصاف تھا, لوگوں کو عشاء سے نکالنے والا تھا. سترہ رکعت کیا ہے؟ امام ابو یوسف 200 رکعت پڑھتے تھے. یہ لوگوں کو بیان کریں گے آپ؟ ہارون الرشید 100 رکعت پڑھتا تھا. ہر شخص کی مرضی ہے نفل جتنا چاہے. اصلاً عشاء کی نماز تعلیم کرو 9 رکعت, چار فرض دو سنت نماز تین وتر کے اخلاص. فرحاج نام رکھنا کیسا ہے؟ کوئی خاص معنی نہیں لگ رہا ہے بظاہر, تو فرحاج کیا چیز ہے؟ خطرناک معنی بن رہا ہے, ضرورت کیا ہے ایسے نام رکھنے کی؟ ضرورت کیا ہے جس کے معنی میں نقصان ہو؟ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے, اور برادر عزیز محمد انور شاہ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح مہکتا ہوا بنائے. دریافت کرنا تھا کہ ارباب اقتدار کا برسوں سے یہ طریقہ کار رہا ہے کہ لوگ سرکاری خرچے پر حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے خوش آمدیوں کے ٹولے کی لے جاتے ہیں, تو کروڑوں کے اخراجات آتے. کیا ایسا شخص جس کے اپنے پاس کروڑوں اربوں روپے موجود ہو وہ عوام کے پیسوں سے حج وہ جائز نہیں ہے, گناہگار ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی صحت اور عمر میں برکت دے, آمین. حضرت کا نیاز مند رہوں گا. محض معلومات کے لیے دریافت کرنا تھا کہ آپ کی کبھی مفتی اعظم, مفتی شفیع, مفتی رشید صاحب سے. مفتی رشید صاحب تو اخیر تک تھے, بہت مجلسیں ہوئی یہاں, حضرت نماز پڑھنے آتے تھے. حکیم محمد اختر صاحب مرحوم سے تعلقات تھے ان کے, اور اس زمانے میں حکیم صاحب کی مسجد ضرار نہیں بنی تھی, سب یہی نماز پڑھتے تھے, تو حضرت جمعے میں بھی تشریف فرما ہوتے تھے. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ہمارے استادوں کے صف کے کہتے میں آپ کا مقتدی بن کے آیا ہوں, امام بننے نہیں آیا ہوں, تو بہت خوش ہوتے تھے. مفتی رشید صاحب وہ تو ابھی فوت ہوئے 4-6 سال پہلے. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, مفسر قرآن, ان کی خدمت میں ہم نیو کراچی سے, جہاں ہمارا ادارہ ہے احسن الدراسات, یہاں میں امام تھا طالب علمی کے زمانے میں, اور پیدل ہم گئے تھے. اس دن کرفیو ہوتا اور روڈ سب صاف ستھرے تھے, کوئی سائیکل بھی نہیں چل رہی تھی. غالباً بھٹو کا زمانہ تھا یا کون سا تھا, کرفیو تھی بہت شدید, اور ہم یہ بنوری ٹاؤن اور صدر اور وہ نیشنل ریفائنری یہ پار کرتے ہوئے آگے باغات تھے اور زمینیں تھی اور کھیت تھے اور گندا پانی تھا، اس کو عبور کر کے دشت اور بالکل بیابان میں خوار بدگار بونڈری تھی، دور تک دیوار کھینچی ہوئی تھی. اندر گئے، ایک مسجد تھی اور اس کے ساتھ چند کمرے تھے، وہیں دارالعلوم کراچی تھا. تو میں نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ حضرت مفتی صاحب سے کس طرح ملاقات ہوگی. اس نے مجھے کہا وہ تو اتنے بڑے عالم ہیں، ہر کدو کریلے سے تو ملاقات نہیں کرتا. میں نے کہا میں تو طالب علم ہوں، کدو کریلے نہیں ہوں. اور اس سے میں نے پوچھا کہ تم یہاں کیا سیکھ رہے ہو؟ عجیب بات یہ تھی کہ ایسا ایک کونا تھا اور اس کی کھڑکی کھلی تھی، غالباً حضرت مفتی صاحب کی مفتی صاحب کا کمرہ تھا وہ. اتنے میں ایک آدمی آیا، کہا آپ کو بلا رہا ہے. میں کون؟ کہا مفتی صاحب. میں اندر چلا گیا، پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے اور ایک سفید ململ کی پگڑی چارپائی کے پائے میں ڈلی ہوئی تیار، بالکل لٹے کی شلوار اور سفید ململ، گرمی کا موسم تھا. اور اسی طرح مولانا تقی صاحب کی طرح ہلکے پھلکے تھے لیکن باروب چہرہ تھا بہت. مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ میں نے جہانگیرے کا بتایا کہ مولانا لطف اللہ صاحب کے شاگرد کو. میں نے کہا کہ وہ بھی ہمارے استاد حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے خاص شاگرد ہیں. کہا مولوی محمد یوسف صاحب کے خصوصی دوست ہیں، یہاں بنوری ٹاؤن میں وہ ساتھ رہے. اور پھر کہا کہ تقی میاں معرف القرآن لے آؤ. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مولانا تقی صاحب ہیں، وہ خدمت میں تھے. مولانا تقی صاب معرف القرآن کی 5 جلدیں اس وقت تک تیار تھی، وہ اس وقت کی بات ہے، 5 جلدیں چھپ گئی تھی. وہ لے آئے، حضرت نے اپنے قلم سے میرا نام اس پہ لکھا، میرے پاس موجود ہے، میں مطالعہ ان کا کرتا ہوں. اور 3 جلدیں مجھے کہا کہ آپ یہ تقی میاں سے منگوا لیں. کہا جیسے جیسے چھپ رہی ہے مولوی صاحب کو دیتے رہو. معارف القرآن کی اس وقت 8 جلدیں جب پوری ہو گئی تو 240 روپے قیمت تھی، اور طالب علم دارالعلوم کا اگر سفارش کر دیتا تو 125 ہو جاتا. لیکن ہمیں حضرت نے خود عنایت فرمائی، فجزاؤم اللہ عنا وانحاز الدین احسن الجزا. مجھ سے پوچھا کہ آپ علم پڑھ کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا بدعتیوں کے خلاف کام کروں گا. تو جو ان کے بستر پر 2-4 مولوی تھے وہ ہنس پڑے. تو حضرت نے کہا ہنسنے کی بات نہیں، بہت کام کی بات ہے، بڑی دنیا کو انہوں نے برباد کر لیا، مسلمانوں کے عقائد پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، اور بہت زبردست کام ہے یہ. کیا وہ مولوی غلام اللہ خان راولپنڈی والا بھی اس میں بہت تیر بہادف ہے، تعریف کی ان کی. اور پھر دعا فرمائی اور مجھے کہا کہ اللہ اس کی مدد فرمائے. بہت اچھی دعا فرمائے الحمدللہ. یہ ملاقات تھی. اور اس کے 2 سال بعد حضرت کا وصال ہوا. طالب علم کم عقل ہوتے ہیں، حضرت کی مجلس لگتی تھی ہر اتوار کو، اس وقت چھٹی جمعے کی تھی، لیکن مجلس حضرت کی اتوار کو لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی تھی، مجھے جانا چاہیے تھا. بہت سارے استاد اور طالب علم بنوری ٹاؤن سے جاتے تھے، لیکن افسوس کہ ناقدری تھی، کاش کہ ہر دفعہ جاتا. اور بڑی پونجیاں حاصل کر، صاحب ہدایت نے لکھا ہے نا کہ مجھے اس کا افسوس زندگی بھر رہے گا کہ میرے زمانے کے بڑے علماء سے میں محروم ہو گئے. بس یہ اول و آخر، اس کے بعد دوسری ملاقات حضرت کے جنازے میں شرکت نصیب ہوئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ قربانی کے ایام میں جب آدمی صاحب نصاب بن جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. کون سے ایام مراد ہے؟ یہ ممکن ہے نا کہ قربانی ہو سکتی؟ قربانی تو 3 دن ہے نا، 10, 11, 12, 13 نہیں، 13 کی قول غلط ہے. 10, 11, 12 ان ایام میں اچانک کسی کو گفٹ ملا، کہیں سے سرمایہ آیا، کہیں سے پسی ہوئی رقم نکل آئی، کسی نے اس کو ویسے تحفہ دیا، وراثت دے دی، اور ممکن ہے فوراً جانور خریدے اور قربان کر لے، واجب ہو گئے. معلوم کرنا ہے حدیث درست ہے کہ رات کا کھانا نہ چھوڑو، چاہے کھجوری کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنا آدمی کو، ہاں
یعجل علیہ کا شیب کے الفاظ ہے کہ رات کو خالی معدے سے نہ سونا، پانی پی لو چند گھونٹ، ایک کھجور منہ میں رکھو، چند نوالے لے لو، رات کو خالی پیٹ سونے سے تبخیر ہوتی ہے اور اس سے بڑھاپا آ جائے گا. اب تو آئے گی، اب کیا رہے گا، جو ہونا تھا وہ ہو ہی چکا ہے. میری والدہ جن کے کولی کا کولے کا گولا ٹوٹ گیا، کولو کا، آپ ان کے آنکھ میں دعا کی، میں اس کی ضرورت کیا ہے، کولو ٹوٹ گیا خاما خا کے، پردے کے اعضا کا ذکر نہیں ہوتا ہے کما کل، بس اتنا کہو کہ ان کو عذر ہے، صحت کی دعا کرے. جو اعضا پردے کے ہیں ان کا ذکر اجنبی کے سامنے نہیں ہوتا. میرے بھائی فیضان اور ریاض، جس کے پورے جسم میں لا علاج بیماری ہے، اللہ کیا کوئی لا علاج نہیں، اللہ زندگی اور صحت دے. اب سے دعا کی درخواست ہے میرے سارے امتحانات کے رتائے جانے والے، اللہ آپ کو صحت کامل عاجل آئے وہ دائم نصیب کرے. اگر آپ نے اچھا لکھا ہے اور محنت کی ہے تو اللہ آپ کو اچھا نتیجہ دے، صرف میری دعا پر اکتفا کرنا. بہرحال اللہ آپ کی عزت رکھے اور اپنے دربار سے آپ کے نتیجے میں حسن ڈالے. محمد انور شاہ کے گلے کا عرض اپنی قدرت سے ٹھیک فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ حضرت کی انہیں برکت عطا فرمائے. حضرت آج سے کراچی اجتماع شروع ہو رہا ہے، دعا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. جن بزرگوں کا تذکرہ ہوا، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، فقیہ امت مولانا مفتی رشید احمد صاحب، بزرگوار معرف باللہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب، اللہ ان سب کی بخشش فرمائے، درجات بلند فرمائے اور تبلیغی اجتماع کو کامیاب فرمائے، ہر شر فساد سے بچائے، خیر عافیت امن سکون اور ہر طرح کے عزت و احترام سے اللہ دینی مجلسوں کو مالا مال رکھے. صلی اللہ تعالی